بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 18 اکتوبر سن 2002، مسجد دارالاسلام باغ جنا لاہور میں بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسٹار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں متحدہ مجلس عمل کے لیے چند مشورے کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الفجر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فيقول ربي اکرمن، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن، كلا، صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين، آمين يا رب العالمين. قرآن حکیم میں ایک مضمون متعدد مرتبہ آیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جو انسان حقائق سے محجوب ہوتا ہے، کائنات کے اصل حقائق جس پر منکشف نہیں ہے، اور حقیقت الحقائق تمام حقیقتوں کی حقیقت ذات باری تعالی ہے. ذالک بان اللہ هو الحق، الحق اللہ کی ذات ہے. جو اللہ سے محجوب ہے، جس کا ذہنی قلبی روحانی رشتہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دنیاوی زندگی کے اندر جو حوادث آتے ہیں، کوئی مصائب آتے ہیں، کوئی تکالیف آتی ہیں، یا خوشیاں آتی ہیں، کوئی مسرت آتی ہے، تو اس کا رد عمل بہت شدید ہوتا ہے. کوئی اچھائی نصیب ہو گئی، کوئی کامیابی ہو گئی، تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا، اب پاؤں زمین پر ٹک نہیں رہے، شادیاں نے بجا رہا ہے، فخر کر رہا ہے. کہیں کوئی ناکامی ہو گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، تو بجھ کر رہ گیا، کمر ہمت ٹوٹ کر رہ گئی، ہمت جواب دے گئی، مایوس ہو کر رہ گیا. یہ جو پینڈولم ہے انسان کا، یوں سمجھیے کہ جیسے ایک پودا ہوتا ہے نرم، وہ تو ہوا کے ساتھ ہی دائیں بائیں جائے گا، ادھر کی ہوا چل رہی ادھر مڑ جائے گا، ادھر سے ہوا ادھر مڑ جائے گا. لیکن بندہ مومن کی مثال ایک چٹان کی ہوتی ہے، وہ ان تغیرات سے زیادہ متاثر نہیں ہوتا، اس کی نگاہ حقائق پر ہوتی ہے. یہ مضمون یوں سمجھیے، جو جتنا ایمان سے قریب تر ہے اتنا ہی چٹان سے قریب تر ہوگا. تھوڑا بہت اثر تو انسان پر فطری اور طبعی طور پر آتا ہے. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا ہے، اور کچھ لوگوں نے پوچھا بھی حضور آپ کے آنکھوں میں آنسو، فرمایا یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے جو رحمت ہمارے دل میں ڈالی گئی ہے اس کا ظہور ہے. ورنہ ہم یہی کہتے ہیں اپنی زبان سے کہ جو اللہ کا فیصلہ اس پر راضی ہے، راضی برضائے رب، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں قطع. تو جو جتنا ایمان سے قریب تر ہوگا اتنا ہی چٹان کے مانند ہوگا، ادھر کا جھکڑ آئے ادھر کی آندھی آئے اس کو پرواہ نہیں. اسی کو اصل میں قرآن میں کہا گیا نفس مطمئن، مطمئن انسان. قرآن مجید میں یہ انداز اور کہیں نہیں آیا ہے جو مجھے سورہ فجر کی آخری آیات میں ملا ہے. اس نفس مطمئنہ سے جو خطاب ہے اللہ کا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو تجھ سے راضی، بس داخل ہو جا میرے بندوں میں، میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. یہ نفس مطمئنہ کون ہے کہ جو ان حوادث سے زیادہ متاثر نہیں ہوتا. اب میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں کہ قرآن مجید نے کس کس طور سے اس مضمون کو بیان کیا. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. جب ہم انسان پر اپنی نعمتوں کی بارش کرتے ہیں تو اعراض کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، تکبر اختیار کرتا ہے، ہم سے بے پرواہی، استغنا. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ کئی تکلیف آ گئی، شر آ گئے، كَانَ يَئُوسًا، مایوس ہو کر رہ جاتا، جس کو میں نے کہا تھا بجھ گیا انسان. یہی بات کہی گئی ہے سورہ شورا میں وَإِنَّا اِذَا عَزَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا. ہم جب انسان کو اپنے خاص خزانہ فیض سے، فضل سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو خوشیاں مناتا ہے. فرح کا لفظ قرآن مجید میں اچھے سنس میں نہیں آیا، اترانا، بلکہ صحیح معنی خوشیاں منانا، اتراتا ہے، یا ہم کہتے ہیں پھولے نہیں سما رہے اس وقت، تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے. وَإِنَّا اِذَا عَزَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا كَسَبُوا. اور اگر جو کچھ انہوں نے کرتوت کیے تھے اس کی وجہ سے کوئی تکلیف آ جاتی ہے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو انسان نہایت ناشکرا ہو جاتا ہے، اجی ہم پر تو کبھی اللہ نے کرم فرمایا ہی نہیں، ہماری تو قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے، ہمیشہ سے ہی ایسی ہے. نہیں، بھول جاتا ہے کہ نہیں، اللہ کی نعمتیں بھی آئیں. یہ مضمون پھر سورہ ہود میں آیا ہے بہت عمدگی کے ساتھ. وَلَئِن رَزَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. جب ہم انسان کو اپنے پاس سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اور پھر وہ اس سے سلب کر لیتے ہیں، رحمت آئی تھی، دولت آئی تھی اور چلی گئی، تو اس کا حال کیا ہو جاتا ہے؟ مایوس اور نہایت ناشکرا، یئوس، کفور، نہایت ناشکرا، نہایت مایوس. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. اور اگر ہم جو اس کو تکلیف پہنچی تھی اس کا ازالہ کر کے پھر کوئی نعمتوں کی بارش کر دیتے ہیں تو کہتا بس جی میرے دل اندر تو دور ہو گئے، سیئات گئے مجھ سے اب، اور وہ نہایت اترانے والا بن جاتا ہے اور فخر کرنے لگتا ہے، دیکھو میں نے کیسی چال چلی، میں نے کیسی تدبیر کی، اپنی حالت کو بدل لیا، یہ یوں ہی نہیں ہے، میری ذہانت، میری فطانت، میری سمجھ، میری بوجھ، میں نے اس کے نتیجے میں اپنی قسمت بدل ڈالی. یہ قرآن میں جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت مرتبہ آیا. بس ذہن میں رکھیے جتنا انسان حقیقت سے قریب ہوگا اتنا ہی وہ چٹان کی طرح ہوگا، پینڈولم جو ہے تھوڑا سا ہلے گا بس، لیکن جتنا دور ہوگا اتنا ہی یہ پینڈولم کی سوئنگ جو ہے ادھر. یہ مضمون جو اپنے کلائمیکس کو آیا ہے وہ ان دو آیات میں ہے جو میں نے ابھی شروع میں آج تلاوت کی. یہ سورہ فجر کی آیات ہے جس کی آخری آیات میں نے آپ کو سنایا, نفس مطمئنہ, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہ سے دعا مانگنے میں کمی نہیں کرنی چاہیے, اپنی سے محنت بھی کریں, کوشش بھی کریں, اس کے تقاضے بھی پورے کریں, مانگیں بھی. سورہ فجر کے بالکل وسط میں, بالکل وسط میں, عام طور پر اس کی آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں, چھوٹی چھوٹی ہیں, پہلی 14 آیتیں بھی چھوٹی ہیں, آخری 14 آیتیں بھی چھوٹی ہیں, درمیان میں 2 لمبی آیتیں ہیں, بالکل وسط, 15ویں آیت اور 16ویں آیت. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن. انسان کا حال عجیب ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور اسے نعمتیں دیتا ہے اور دنیاوی عزت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دے دی. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. اور جب اسی انسان کو اللہ آزماتا ہے ایک دوسری شکل میں کہ اس پر اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے حساب کتاب کے ساتھ, ناپ تول کے ساتھ, وَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن, تو وہ کہتا میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. کَلَّا, ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ بہت گہرا مقام ہے قرآن کا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس میں خرابی کیا ہے. اللہ نے عزت دی, اس نے کہا مجھے اللہ نے عزت دی, تو کیا غلطی ہے اس میں؟ ہاں اگر وہ کہتا یہ فلاں دیوتا کی نظر کرم ہے, یہ لکشمی بائی کا فیض ہے, اس کی نگاہ کرم ہے, یا داتا صاحب کا دین ہے, تب تو بات آپ کہتے صاحب کفر ہے, شرک ہے. اس نے تو کسی دیوی کا نام نہیں لیا, دیوتا کا نام نہیں لیا, ربی اکرمن, میرے رب نے مجھے عزت دی. اور اگر جو ہے تنگی آ گئی, مصیبت آ گئی, تو اس نے یہ نہیں کہا کہ فلاں کا غضب آ گیا, فلاں دیوی ناراض ہو گئی, فلاں دیوتا جو ہے شاید میں اس کی کوئی توہین کر بیٹھا. نہیں, ربی آہان, کیا خرابی ہے اس میں؟ بڑا گہرا سوال. خرابی ہے وہ کیا ہے؟ یہاں کی عزت عزت نہیں ہے, آزمائش ہے. اور یہاں کی ذلت ذلت نہیں ہے, آزمائش ہے. دونوں برابر ہیں. کبھی وہ دے کر آزماتا ہے, کبھی چھین کر آزماتا ہے آزمائش. تم اسے عزت سمجھ بیٹھو گے, تمہارے دماغ میں فطور پیدا ہو جائے گا, فرح الفقور, پھر فرح اور فخر دونوں چیزیں آ جائیں. یہ عزت نہیں ہے. عزت اور ذلت کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہونا ہے. آج کل ہمارے ہاں جو درس ہو رہا ہے قرآن آڈیٹوریم میں, سورہ تغابن, پرسوں اس کا درس ہے دوسرے رکوع کا, جس کے لیے اشتہار بھی میں نے دیا ہے, کل آ جائے گا. ایمان حقیقی کے ثمرات اور نتائج کیا ہیں, یہ موضوع ہے. تغابن کہتے ہار جیت کا فیصلہ. فرمایا ذالک یوم التغابن, ہار اور جیت کے فیصلے کا دن وہ قیامت کا دن ہے. جو اس روز جیتا وہ جیتا, جو اس روز ہارا وہ ہارا. نہ دنیا کی جیت جیت ہے, نہ یہاں کی ہار ہار ہے. یہاں کوئی بادشاہ ہے تو یہ بھی چند دنوں کا کھیل ہے. جیسے 3 گھنٹے کی پکچر میں کوئی بادشاہ کا رول ادا کر رہا, پکچر ختم ہوئی, ڈرامہ ختم ہوا, وہ کپڑے اپنے اس کے اتروائے اور ختم, چھٹی. 3 گھنٹے کے ڈرامے میں کوئی فقیر ہے, وہ بھی اس 3 گھنٹے کے لیے فقیر ہے. یہ کہہ لیں 30, 40, 50, 60 سال کا ڈرامہ ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ کوانٹیٹیٹیو فرق ہے, کوالیٹیٹیو فرق کوئی نہیں. یہ بھی کھیل ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, دھوکے کا سامان ہے, دھوکے کی ٹٹی. تو دونوں کیفیتیں اس اعتبار سے برابر ہیں کہ یہ بھی آزمائش یہ بھی آزمائش. اس سورہ کا تو معاملہ جو ہے اسی حد تک ہے، لیکن اس سے آگے بھی ایک اور گہرائی ہے، معرفت اور حقیقت کی ایک اور گہرائی. دیکھیے ہم چل رہے ہیں، یہ تو بہت بڑی گمراہی ہے کہ فلاں کی کرپا سے یہ ہو گیا اور فلاں ناراض ہو گیا، دیوی یا دیوتا تو یہ مجھ پر تکلیف آ گئی. یہ تو ضل ضلالم بعیدا، کفر ہے، شرک ہے بدترین. لیکن یہاں اس سے نکل کر آدمی توحید پر تو آ گیا، مجھے میرے رب نے عزت دے دی، مجھے میرے رب نے ذلیل کر دیا. لیکن یہاں ابھی یہ گمراہی ہے، یہاں کی عزت عزت نہیں، یہاں کی ذلت ذلت نہیں. یہ بھی آزمائش، یہ بھی آزمائش، دونوں برابر. ابھی اور نیچے اتریے. عام طور پر انسان یہ سمجھے گا کہ اگر یہاں عزت ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، تو یہ آزمائش ہلکی ہے، یہ امتحان آسان ہے. اگر فقر ہے، فاقہ ہے، تکلیف ہے، تو یہ آزمائش زیادہ سخت ہے، زیادہ محنت، زیادہ تکلیف دہ ہے. نہیں، جو حقیقت سے واقف ہے وہ جانتے ہیں کہ معاملہ برعکس ہے. اگر اللہ تعالی کی طرف سے یہاں فراوانی حاصل ہو جائے ہمیں، تو شدید اندیشہ ہے کہ غفلت طاری ہو جائے گی. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. تکلیف میں ہوں گے، فقر و فاقہ ہوگا، اللہ یاد رہے گا، اللہ کو پکاریں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے. تو کون سا آسان ہوا اور کون سا نتیجے کے اعتبار سے کون سا امتحان زیادہ مشکل ہے؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ما قل و کفا خیر ممن کثر و الحا. اگر کم ہو تمہارے پاس ساز و سامان دنیاوی، کم ہے لیکن کفایت کر رہا ہے، ضرورت پوری ہو رہی ہے، کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنا نہیں پڑ رہا، کفا کفایت ہو رہی ہے، یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ جو بہت کثیر ہو جائے اور غافل کر دے. مال و دولت کی کثرت ہو جائے گی، اللہ سے غافل ہو جاؤ گے، استغنا پیدا ہو جائے گا، تکبر پیدا ہو سکتا ہے، غرور پیدا ہو سکتا ہے، عجب پیدا ہو سکتا ہے، فقر پیدا ہو سکتا ہے. یہ ساری جو مہلک ترین بیماریاں ہیں وہ پیدا ہو جائیں گی اگر فراوانی ہے. اس کی ایک بڑی روشن مثال ہماری تاریخ میں ہے، بڑی روشن مثال، بڑی روشن مثال. آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک مسئلہ ایک زمانے میں دور بنو عباس میں کھڑا ہو گیا تھا، علم کلام کا ایک مسئلہ تھا ٹیڑھا، قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے. اب ادھر کے دلائل، ادھر کے دلائل، بحثم بحثا، لیکن سرکاری طور پر، درباری طور پر، حکومت کی سطح پر یہ بات مان لی گئی کہ مخلوق ہے، اور دباؤ ڈالا گیا تمام علماء سے کہ مانے اس بات کو. بہت سونے دباؤ میں آ کر کہہ دیا جان بچانے کے لیے. امام احمد ابن حنبل چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے، نہیں کہوں گا میں، نہ میں یہ کہوں گا کہ یہ مخلوق ہے، نہ یہ کہوں گا کہ غیر مخلوق ہے. جو بات قرآن نے بیان نہیں کی، جو محمد نے بیان نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس بنیاد پر بات کروں؟ ایتونی بشئین من کتاب اللہ و سنت رسول حتی اقول. لاؤ میرے پاس کوئی دلیل اگر کتاب اللہ سے ہے تمہارے پاس، اور لاؤ میرے پاس کوئی دلیل اگر سنت رسول سے ہے، تب میں مانوں گا، ورنہ نہیں کہوں گا. گرفتار کیے گئے، اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ الفاظ سیرت میں آتے ہیں، وہ مار ماری گئی کہ ہاتھی کو وہ مار ماری جاتی تو وہ بھی چیخ اٹھتا، لیکن کبھی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، برداشت کی. اس کے بعد انقلاب آ گیا، وہ خلیفہ مر گیا، دوسرا خلیفہ آ گیا، اس نے یہ صورت ختم کر دی، اور اس نے پھر امام احمد بن حنبل کو بھی رہا کیا. نہ صرف رہا کیا بلکہ اپنے گھر پہنچ گئے تو ایک قاصد گیا دربار خلافت سے اشرفیوں کا توڑا لے کر، تھیلی لے کر، کیا ہے یہ اشرفیاں ہیں، خلیفہ نے آپ کے لیے ہدیتاً بھیجی، اب رو پڑے، اے اللہ میں اس امتحان کے قابل نہیں ہوں، یہ امتحان بہت سخت ہے، لالچ کا امتحان، اے اللہ یہ امتحان مجھ سے نہ لے۔ تو یہ ہے اصل میں، جو عارف ہوگا، جاننے والا، بوجھنے والا، حقائق سے تعلق رکھنے والا، اس کا معاملہ جو ہے عام انسانوں کی سوچ سے بہت برعکس ہوتا ہے۔ یہ ساری بحث میں نے آج کیوں کی ہے؟ متحدہ مجلس عمل کو جو نہایت شاندار کامیابی حاصل ہوئی، یہ غیر متوقع بھی تھی، غیر مترقبہ بھی تھی۔ نعمت غیر مترقبہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ کو اس کے معنی آتے ہیں یا نہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے انسان خود دھن میں لگا ہوا ہو، حاصل کرنا چاہتا ہو، گھات میں بیٹھا ہو، ایک وہ جو اچانک مل جائے۔ تو غیر متوقع بھی اور غیر مترقب بھی، یہ ایک بہت بڑا امتحان بن گیا ہے، بہت بڑا امتحان بن گیا ہے، بہت بڑا امتحان بن گیا ہے ان جماعتوں کے لیے جو متحدہ مجلس عمل میں شامل ہیں۔ اس کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے، نمبر ایک، حقیقی شکر اللہ تعالی کا، حقیقی شکر۔ ایک ہے شکرانے کے نوافل ادا کر لینا، یہ بہت سے لوگوں نے کیا ہے، مساجد میں گئے، شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ ہمارے طاہر القادری صاحب داتا صاحب دربار پہنچ گئے، اور شاید آج ہی کے لیے ہے کہ یوم تشکر منایا جائے۔ یوم منانا یہ کچھ رسومات سی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہی قلب کے اندر بھی گہرا احساس موجود ہو۔ میں جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قلب کی گہرائیوں میں سے شکر کے جذبات ابھرنے چاہیے۔ نمبر دو، تواضع پیدا ہونی چاہیے، بجائے گردن کے اکڑنے کے اور فخریہ کلمات زبان سے نکلنے کے، تواضع۔ اس کی بہترین مثال قرآن میں بھی ہے، پھر سیرت میں بھی ہے۔ بہت طویل جد و جہد کے بعد بنی اسرائیل کے ہاتھوں جب پہلا شہر فتح ہوا، مصر سے نکلنے کے بعد، جریکو آج اسے کہتے ہیں، اریحا اس کا پرانا نام تھا، اریحا، اب جریکو کہتے ہیں۔ یہ پہلا شہر تھا جو حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کے ہاتھوں فتح ہوا، جو جانشین تھے، خلیفہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جب اللہ نے فتح دے دی تو ساتھ حکم دیا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، دروازے میں جھک کر داخل ہو، گردن اکڑی ہوئی نہ ہو، یہ احساس ہو کہ یہ ہماری کمائی نہیں ہے، ہماری کارگزاری نہیں ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جو ہمیں ملا ہے، شکر میں گردن جھکی ہوئی اور زبان پر حتتن حتتن، اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، اے اللہ ہم سے ہمارے گناہ اور خطائیں جھاڑ دے، یہ دعا ہو۔ اگرچہ اسرائیلیوں نے، بہت سو نے اس کے خلاف کیا معاملہ، قرآن مجید میں دو جگہ یہ بات ہے، فتح میں سر اکڑتا ہے، گردن اونچی ہوتی ہے، لیکن نہیں، بندہ مومن وہ جو حقیقت کے قریب ہے۔ ایک ہے حقیقت سے محجوب، وہ تو حالات و واقعات کے ظاہر سے تاثر لیتے، فدا ہو گئی کیا کہنے۔ ایک ہے وہ جو حقائق کے جاننے والے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے اور محسنین کو اور بھی زیادہ دیں گے۔ اور اسی کی مثال سیرت النبی میں ہے، فتح مکہ کے دن جب آپ داخل ہوئے مکے میں، روایات میں آتا ہے آپ کی گردن اتنی جھکی ہوئی تھی کہ سواری کے بال جو تھے گردن کے ان کے ساتھ آپ کی پیشانی مس کر رہی تھی. وہ دن تھا 10,000 قدوسیوں کے ہمراہ فاتح کی حیثیت سے اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں جہاں سے 8 برس پہلے جو ہے جان بچا کر بمشکل اور 3 دن رات جو ہیں غار ثور میں روپوش رہنے کے بعد نکلے تھے. تو عام دنیا میں اس کے رواج کے مطابق طرز عمل کیا ہوتا, لیکن نہیں, گردن اتنی جھکی ہوئی تھی کہ جس سواری پر آپ تھے غالباً وہ گھوڑا تھا, اس لیے کہ عیال جو ہوتے ہیں گھوڑے ہی کی گردن کے ہوتے ہیں کہ ان کے بال کے ساتھ اس کے عیال کے ساتھ آپ کی پیشانی مس کر رہی. تو میں نے عرض کیا کہ پہلی شے ہے حقیقی شکر قلب کی گہرائیوں سے, دوسری تواضع, تیسری یہ احساس کہ بہت شدید اور بہت بڑے امتحان سے اللہ نے دوچار کر دیا. سورہ آراف میں ایک واقعہ آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے شکوہ کیا کہ اے موسیٰ, آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی وہی ہے, آپ کی بعثت سے ہماری حالت تو ابھی نہیں بدلی. حضرت موسیٰ کا جواب کیا ہے, یہ سورہ آراف میں ہے, عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون, قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور زمین میں تمہیں تمکن اور خلافت عطا کرے, پھر وہ دیکھے گا تم کیا کرتے ہو. یہ امتحان ہے, جتنا کچھ کسی کو دیا گیا اتنا ہی امتحان کڑا ہے, سخت ہے. غریب کا امتحان بہت ہلکا ہوگا, امیر کا امتحان پائی پائی کا جب حساب دینا ہوگا ظاہر بات ہے کہ وہ تو حساب لمبا ہو جائے. آسان ربکم ان یہلک عدوکم, واقعی فرعون اور اس کا لشکر ہلاک کر دیے گئے, تو اس وقت بھی کم بات تو نہیں ہے. اے این پی جیسی جماعت ہلاک ہو گئی کہ نہیں ہو گئی, یہ تو بڑے زبردست ستون تھے اپنے اس معاشرے کے اندر, یہ مردان اور چار سدا اور یہ سوابی, یہ علاقے جو ہیں یہ تو سمجھئے کہ وہاں کے یہ بے تاج بادشاہ تھے, یہ خان عبدالغفار خان ان کی نسل, کتنے بڑے بڑے ستون جو ہیں گرے ہیں اور ہلاکت ہی ایک طرح سے. خان ولی خان کے بیٹے نے بھی استعفی دے دیا, بیوی نے بھی استعفی دے دیا, یہ خیر اچھا کیا, اچھی روایت ڈالی ہے, لیکن واقعتاً یہ مانوی ہلاکت ہے. یہ جیسے پاکستان کا بننا ایک وقت میں گاندھی اور کانگریس کے لیے ہلاکت تھی, جو کھڑے رہے ڈٹے رہے نہیں ٹکڑے ہونے دیں گے, اکھنڈ ہے بھارت, اس کے ٹکڑے ہو گئے, موت تھی کہ نہیں تھی. فَكَيْفَ تَعْمَلُونَ, اب ہم دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو. اب یہاں یوں سمجھیے کہ سب سے کٹھن امتحان جو ہے ایم ایم اے کا وہ سرحد میں ہے. سرحد میں ان کی اپنی ایکسکلوسیو حکومت بنے گی, انہیں ایبسولوٹ میجورٹی حاصل ہے. اس کا مطلب کیا, اختیار ان کے ہاتھ میں, جتنا بھی پاکستان کے دستور میں صوبائی اختیارات ہیں وہ پورے کے پورے ان کے ہاتھ میں ہوں گے. فننظر کیف تعملون فینظر کیف تعملون, دو جگہ پر یہ الفاظ آئے ہیں, ننظرہ بھی آیا ہے, تاکہ ہم دیکھیں گے پھر کہ تم کیا کرتے ہو, اللہ دیکھے گا کہ تم کیا کرتے. اور سورہ حج کی آیت, الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر, وہ لوگ کہ جنہیں ہم زمین میں اگر تمکن عطا کر دیں تو نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ ادا کریں گے, نیکیوں کا حکم دیں گے، بدیوں سے روکیں گے. ایک نیکی کا حکم دینا ہے زبان سے، اپنا خدا کے لیے باز آ جاؤ، یہ اس کام غلط ہے چھوڑ دو. ہم فقیر لوگ ہیں، ہم تو یہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. جس کے ہاتھ میں اختیار آ گیا ہو اس کا فرض ہے طاقت کے ساتھ، تحکم کے ساتھ. اس لیے کہ کہا گیا الذین امکناہم فی الارض، جنہیں زمین میں تمکن عطا کر دیا جائے، طاقت عطا کر دی جائے، غلبہ عطا کر دیا جائے، ان کے لیے لازم ہے، فرض ہے نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں. زکوٰۃ کا نظام شرعی، وہ نہیں جو ضیاء الحق نے بھیجا ہوا ہے، چلا آ رہا ہے ہمارا زکوٰۃ نظام، میں زکوٰۃ کو بدنام کرنے والا نظام. صحیح زکوٰۃ کا نظام نافذ، نیکیوں کا حکم دیں اور بدیوں سے روکیں، طاقت کے ساتھ روکیں. یہ اگر نہیں کیا تو یہ کامیابی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گی. اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، کہا جا رہا ہے یہ، بعض کالم نویسوں نے لکھا ہے. جسٹس منیر کا، وہ جو بہت مشہور ہے پاکستان کے سابق چیف جسٹس، جو پہلی اینٹی قادیانی تحریک چلی تھی 1953 میں، اس پر جو انکوائری کمیٹی بیٹھی تھی اس کے وہ چیف جج تھے. ان کا کوئی جملہ کوٹ کیا ہے ایک کالم نگار نے، 6 مہینے کے لیے ان مولویوں کو حکومت دے دو، پھر ساری عمر جو ہے ان کی حکومت پاس نہیں آ سکے گی. یعنی اتنے ناکام ہوں گے، اتنے بدنام ہوں گے، 6 مہینے اگر ان کے پاس حکومت آ گئی کہ پھر کوئی سوال ہی نہیں رہے گا. اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی حرکت ہو جائے، ایسا کوئی معاملہ بن جائے، لیکن اگر ناکام ہو گئے. اب انہوں نے مثلا فیصلہ کیا ہے کہ صوبہ سرحد کا نام ہم بدل دیں گے. ٹھیک ہے، غیر منطقی نام ہے یہ، صوبہ سرحد، شمال مغربی سرحدی صوبہ چبانی دارد. پاکستان کے تو چاروں صوبے جو ہیں وہ سرحدی ہیں، کوئی صوبہ ہے ایسا جو سرحدی نہ ہو؟ پنجاب کیا ہے؟ شمال مشرقی سرحدی صوبہ ہے. سندھ کیا ہے؟ جنوب مشرقی سرحدی صوبہ ہے. بلوچستان کیا ہے؟ جنوب مغربی سرحدی صوبہ. یا تو چاروں کے نام ایسے رکھو، لیکن یہ پنجاب ہے، وہ بلوچستان ہے، وہ سندھ ہے، تو کوئی نام جو ان کی ثقافت، ان کی روایت، ان کے مطابق ہو اچھا ہے، ہونا چاہیے. ایک زمانہ تھا جب پختونستان کا اعلان ہو رہا تھا، وہ اصل میں پختون نیشنلزم کی بنیاد پر، لیکن اب ظاہر بات ہے کہ یہ اگر ہوگا تو یہ پختون نیشنلزم کی بنیاد پر نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں، میں اس سے بھی پہلے کہتا رہا ہوں کہ معقول بات ہے، اس کے صوبے کے نام کے بدلنے میں کیا حرج ہے؟ پورے ہندوستان کے لیے صحیح تھا شمال مغربی سرحدی صوبہ، اس کے ایک کونے میں شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا. یہ پاکستان کے حوالے سے تو یہ نام بالکل بے معنی. اسی طرح جمعے کی چھٹی کا معاملہ کیا ہے، فیصلہ کر لیا، بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے، فحاشی، بے حیائی، بے پردگی کے خلاف کام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ مجھے کچھ افسوس ہوا ہے، مجلس عمل کے لیڈروں نے پے بپے یکے بعد دیگرے کہا ہے ہم طالبان والا اسلام یہاں نہیں نافذ کریں گے. مجھے افسوس ہوا، رنج ہوا، اس لیے کہ ان کی کامیابی میں انہیں معلوم ہونا چاہیے 2 فیکٹرز ہیں بہت بڑے. ایک اتحاد کی برکت، اور ایک شہدائے افغانستان کے خون کا صدقہ. لیکن اب طالبان کے اسلام سے اعلان برات کرنا زیب نہیں دیتا. یا طالبان کی حمایت کے اندر جلوس تھے اور جلسے تھے اور نعرے تھے، مجھے بڑی ہلکی بات معلوم ہوئی ہے. اور یکے بعد دیکھنے سب نے کہا ہاں ٹھیک ہے، طالبان سے غلطیاں ہوئی تھی، آپ انہیں معین طور پر بیان کریں کہ ان کا یہ طرز عمل غلط تھا، وہ ہم نہیں کریں گے. داڑھی کے معاملے میں بہت زیادہ شدت اختیار کی گئی تھی، یہ فرض نہیں ہے، سنت ہے. پھر اس کی مقدار کے بارے میں مختلف فقہیں جو ہیں ان کے اندر مختلف آراء موجود ہیں. اس میں اتنا تشدد صحیح نہیں تھا. لیکن پردہ, پردہ تو اسلام میں ہے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, عورتیں گھروں سے نہ نکلے من سور کر سڑکوں کے اوپر لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بننے کے لیے. یہ کام تو سعودی عرب کے اندر بھی ابھی تک رہا ہے کہ پردے کے بغیر چاہے اندر انہوں نے کوئی لباس پہنا ہوا اوپر جو ہے ان کے وہ پردہ تو ہوگا, برقعہ ہوگا. لہذا یہ کام جو ہے ان کا غلط نہیں تھا. البتہ یہ کہ پردہ وہ صرف ایک ہی قسم کا برقعہ جو ہے جس کو عام طور پہ مذاق میں شٹل کاک کہہ دیا جاتا ہے اس کی بجائے جیسا یہاں پر پاکستان میں وہ بھی ہونا چاہیے, کوئی حرج نہیں. اسی طریقے سے کیبلز جس کے خلاف مہم بھی چلائی تھی ایک مرتبہ پشاور میں, خاصی توڑ پھوڑ بھی ہوئی تھی. پھر اسی طریقے سے اینٹیناز, پوری دنیا کے جو ہے بدترین فوج پروگرام جو ہے وہ آ رہے ہیں, پابندی لگ سکتی ہے, لگنی چاہیے. جو بھی ان کے اختیار میں ہو, جو بھی ان کے اختیار میں ہو, اس میں انہیں یقیناً کام کرنا پڑے گا. اگر نہ کیا, جیسے میں نے کیا کہا کہ زکوٰۃ کا نظام, اب صوبہ سرحد میں کوئی فقیر نظر نہیں آنا چاہیے سڑکوں پر. اگر زکوٰۃ پوری وصول کی جائے اور اس کی تقسیم کا انتظام کیا جائے تو سب کی کفالت کی جا سکتی ہے. تمام اموال تجارت کے اوپر زکوٰۃ لگے گی. تمہاری دکان میں 10 لاکھ کا مال ہے, 2.5% دے دو, رکھ دو یہاں. تمہارے گلے جو ہیں اتنی بھیڑے ہیں, اتنی بکریاں ہیں, اتنی ان میں سے دے دو پورا زکوٰۃ. یہ نہیں کہ صرف بینک ڈپازٹ میں سے 2.5% کاٹ لیا, یہ کوئی زکوٰۃ ہے؟ یہ تو سود میں سے ایک حصہ کاٹ لیا ہے. اللہ اللہ, خیر سلام. زکوٰۃ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف, نماز کے اوقات میں کاروبار بند ہونا چاہیے. یہ فضا اگر پیدا سرحد میں نہ کر سکے تو پھر اور کہاں کریں گے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا سخت ترین امتحان جو ہے وہ وہاں ہے جہاں انہیں ایکسکلوسیو پاور ملنے کا امکان ہے کہ انہی کی حکومت ہو مکمل. جتنا اختیار زیادہ ہے اتنا ہی اللہ تعالی کی طرف سے محاسبہ زیادہ ہوگا اور عوام کی طرف سے بھی محاسبہ ہوگا. اب ہم بھی دیکھیں گے کہ کہتے کیا تھے, کرتے کیا ہیں, نعرے کیا تھے, عمل کیا ہے. اور چوتھی چیز اس میں میں چاہتا ہوں, کاش کہ انہیں طالبان کی پیروی کرنے کی توفیق مل جائے اللہ کی طرف سے. کاش, وہ ہے سادگی. ملا عمر چٹائی پر بیٹھتا تھا, ان کے گورنرز کو ہم دیکھا ہے ٹوٹے ہوئے چپل پہنے ہوئے. قندھار کا گورنر جب مجھ سے ملنے آیا ہے چپل ٹوٹے ہوئے تھے, پاؤں سے لنگڑے بھی تھے, ایک جہاد میں ان کی ٹانگ جو ہے زخمی ہو گئی. میں کھانا کھا رہا تھا, میرے ساتھ ہی بیٹھ گئے, فوراً میری پلیٹ کے اندر کھانا شروع کر دیا. میں نے یہ کہا تھا اس زمانے میں کہ عہد خلافت کی ایک جھلک طالبان نے دکھا دی تھی اور وہ سادگی تھی. یہ سادگی ٹھیک ہے, اب یہ نہیں کہتے کہ آپ چٹائیوں پر بیٹھے. بس تو مجھے میری ایک تجویز ہے, تمام وزراء اپنی تنخواہ آدھی کر دی, باقی صوبوں کے لیے مثال ہو جائے گی, ان کے لیے شرم آئے گی انہیں تنخواہ لیتے ہوئے, وہ بھی آدھی کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. اپنی مراعات کم سے کم رکھیں, گاڑیاں چھوٹی استعمال کریں. یہ کام اگر یہ بھی نہیں کرتے تو پھر یہ ہے کہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ خلافت راشدہ کا نام لیا جا سکتا ہے دنیا میں, صرف اس کے بارے میں کوئی عمل کا امکان تو نہیں. بہرحال یہ گھڑی محشر کی ہے, تو عرصہ محشر میں ہے, پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. زمانہ بھی دیکھے گا, اللہ بھی دیکھے گا. فَيَنْزُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, پھر اللہ دیکھے گا کہ تم کیا کام کرتے. میں آج جب سوچ رہا تھا کہ کاش پاکستان کم سے کم صوبہ سرحد، ماڈرن طالبان کی ایک مثال دنیا کے سامنے پیش کرے، طالبان کے لفظ سے نہ گھبرائیں۔ پہلے تو اس پر فخر تھا کہ طالبان ہمارے ہی مدرسوں سے پڑھ کر گئے ہوئے ہیں، اور آج طالبان کے لفظ سے دوری اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، جو غلطیاں ان سے ہوئی، جو کوتاہیاں ہوئی، یا جب انہیں موقع نہیں ملا کام کرنے کا، ابھی نظام ان کے ہاں نہیں بنا تھا، میں نے بھی برابر بلا کہا ہے، حکومت اسلامی تھی طالبان کی، نظام ابھی اسلامی نہیں بنا تھا، ابھی زکوٰۃ کا نظام نہیں تھا، کوئی بینکنگ کا نظام نہیں تھا، اسلامی نظام بغیر سود کے کیسے ہوگا؟ میں نے ایک صاحب سے پوچھا، میں نے کہا کوئی قرضے ورضے کس اعتبار سے بینکوں سے دیں گے آپ؟ تو کہنے لگے ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، کس کو قرضے کہاں سے دینے۔ بہرحال ابھی وہ نظام کی شکل نہیں تھی، لیکن قوانین اسلامی نافذ تھے۔ مجھے نہیں معلوم ہے کہ جہاں تک حدود کا تعلق ہے، وہ صوبائی سطح پر اسلامی حدود اور تعزیرات کی تنفیذ ہو سکتی ہے یا نہیں، میرا خیال نہیں ہوگی جب تک کہ مرکزی سطح پر اس کے فیصلے نہ ہوں۔ اسی لیے میں پہلے ہی کہا تھا کہ پاکستان کے دستور میں جو بھی صوبائی حکومت کے پاس اختیارات ہیں ان کا بھرپور استعمال ہونا چاہیے اسلام کے حق میں، وہاں کوئی کمی نہ رہ جائے، کسی ایک طرح کی دنیا سے مروبیت کی وجہ سے کہ ہمیں کوئی شرم آنے لگے اسلام کے بارے میں، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ ہمارا رویہ تو وہ ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام نے آ کر حضور سے عرض کیا کہ حضور، یہ یہودی ہمیں بہت چھیڑتے ہیں، کہتے ہیں تمہارے نبی تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ فرمایا، ہاں ان سے کہو وہ ہمیں استنجا کرنا بھی سکھاتے ہیں، ڈٹ کے کہو، اعتماد سے کہو، یہ بھی زندگی کا اہم حصہ ہے، طہارت ہے تو سب کچھ ہے، طہارت کیسے حاصل کی جائے گی، استنجا کیسے کیا جائے گا، یہ بھی سکھاتے ہیں، کہو۔ تو اسلام کے بارے میں کسی بھی درجے میں معذرت خواہانہ، امریکہ کے بارے میں بھی اگر کہا ہے ہماری متوازن پالیسی ہوگی، ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات، اور ویسے بھی چونکہ یہ معاملہ مرکز سے متعلق ہے، جو فورن پالیسی ہے اس کا تعلق صوبے سے نہیں ہے۔ بارہ نمبر دو جو ہے اس سے کم تر امتحان جو ہے وہ بلوچستان میں ہے۔ بلوچستان میں غالباً سنگل پارٹی تو سب سے بڑی یہی ہے، لیکن آج میں نے پڑھا اخبار میں شاید قاف لیگ بھی برابر کی ہو گئی ہے، ان کا کوئی دعویٰ ہوا ہے کہ ہم بنائیں گے حکومت، لیکن غالباً مخلوط حکومت بنے گی۔ وہاں پر بھی جتنا بھی زور لگ سکتا ہو، جتنا بھی اختیار ہو، اور پورے اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے، جیسے میں نے چار باتیں بتائی ہیں صوبہ سرحد کے بارے میں، جس حد تک بھی ہو سکتا ہو ان چاروں باتوں پر عمل کریں۔ مرکز کا معاملہ ذرا پیچیدہ ہے۔ مجھے یہ بات تو اچھی نہیں لگی کہ ابھی کسی اور نے، سب سے بڑا گروپ قاف لیگ ہے، پھر پیپلز پارٹی ہے، پھر ایم ایم اے ہے، نہ قاف لیگ نے ابھی اپنا وزیر اعظم نامزد کیا، نہ پیپلز پارٹی نے، اور ایم ایم اے نے نامزد کر دیا۔ اچھا نہیں لگا، ویسے تو حق ہے انہیں۔ ایک صاحب کا تجزیہ یہ ہے کہ یہ اصل میں انہوں نے دفع بلیات کے طور پر کیا ہے، یعنی تمام جماعتوں نے ان کا گھیراؤ کر رکھا تھا، فلاں بھی آ رہا ہے، فلاں بھی آ رہا ہے، فلاں بھی آ رہا ہے، ان سے ہی مل رہا ہے، ان سے ہی مل رہا ہے، ان کا اچھا چھوڑو ہمارا پیچھا، ہم خود وزیر اعظم بنیں گے۔ تو شاید صرف اس لیے انہوں نے یہ کر دیا ہے، ورنہ غالباً یہ دے ڈونٹ مین اٹ، اگر جو مجھے ان کے تجزیے سے اتفاق نہیں ہے، اس لیے کہ بالفعل ممکن ہے اور اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ سن 70 کے انتخابات کے بعد صوبہ سرحد کے اندر وزارت علیہ جو ملی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب کو، مفتی محمود احمد رحمہ اللہ کو، وہ اسی طریقے سے جوڑ توڑ سے، ساز باز سے ملی تھی، ورنہ صرف 5 آدمی تھے ان کے اسمبلی کے اندر۔ لیکن دو گروہ آپس میں اس طریقے سے وہ مقابل میں آ گئے تھے، نیب اور مسلم لیگ۔ اب یا تو یہ کہ نیب کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے یا مسلم لیگ کا ہوتا ہے، نیب کو یہ گوارا نہیں کہ مسلم لیگ کا ہو، مسلم لیگ کو یہ گوارا نہیں کہ نیب کا ہو۔ اچھا، تو مفتی صاحب نے کہا ہمیں اگر وزارت اولیاء جو دے دے گا ہم اس کا ساتھ دے دیں گے، وہ دے دی گئی۔ اسی طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ ہے، لیکن اگر اس طرح کے جوڑ توڑ کی کوئی شکل ہوئی تو یہ نہایت خوفناک غلطی ہوگی، بڑی خوفناک غلطی ہوگی۔ آسان ترین اور مؤثر ترین راستہ یہ ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھے، اس لیے کہ اگر حکومت میں آئے تو بہت سے کمپرومائزز کرنے پڑیں گے، بہت سا گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا، بہت سے اعتبارات سے لچک دکھانی پڑے گی، اس سے ہو سکتا ہے حلیہ ہی بگڑ جائے۔ اس لیے کہ ملک کے حالات ہیں، بین الاقوامی حالات ہیں، ملک کا معاملہ جو ہے وہ اس حوالے سے مرکزی حکومت میں اگر کہیں آ گئے تو ظاہر بات ہے کہ جو بھی زمانے کا دباؤ ہے اس کے تحت خود انہیں بھی اسی کے مطابق ڈل جانا پڑے گا۔ اور اس سے یہ ہے کہ پرشب کی منتوں نے تو کھو دی رہی صحیح، یہ اس آشتی میں عزت سادات بھی گئی، معاملہ وہ ہو جائے گا۔ ہونا یہ چاہیے کہ اپوزیشن میں بیٹھے، اور اپوزیشن بھی جو روایتی اپوزیشن ہے اس میں نہیں، یعنی کسی اور پارٹی کے ساتھ مل کر اپوزیشن بنائے، نہیں، اپنا تشخص برقرار رکھے اور صرف پریشر گروپ کی حیثیت سے کام کرے۔ اگر حکومت کسی کی بھی ہے صحیح کام کر رہی تائید کرے، یہ نہیں کہ جو آج دنیا کی روایتی اپوزیشن ہوتی ہے کہ حکومت کچھ بھی کرے اس کی مخالفت کرنی کرنی، ہر حال میں اس کی ٹانگ گھسیٹنی گھسیٹنی، نہیں، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اگر جو حکومتی پارٹی ہے یا جو بھی گروپ ہے، کولیشن ہے، حکومت جو کچھ کر رہی ہے اگر صحیح ہے تائید کرے، غلط ہے تنقید کرے، پریشر ڈالتے رہیں اسلام لاؤ یہاں پر۔ یہ پریشر گروپ پر میں بہت خوش ہوا تھا کہ ایم ایم اے کے جو صدر ہیں وہ تو مولانا شاہ احمد دورانی صاحب ہیں، اور ان کے دو بیانات میں نے پڑھے تھے چند دنوں کے وقفے سے کہ ہم مرکز میں پریشر گروپ کا رول پلے کریں گے۔ میں یہ پہلے جمعے میں کہہ چکا تھا، اس کے بعد مولانا کا یہ بیان آیا تو میں نے اس کے لیے ایک جگہ یہ بھی لکھا کہ اس سے بڑا حوصلہ ہوا ہے مجھے، حوصلہ افزا بات ہے، پریشر گروپ کی حیثیت سے کام کیجیے۔ بہرحال مرکز کے حوالے سے مجھے اندیشہ ہے کہ اگر کہیں یہ جوڑ توڑ، جو روایتی جوڑ توڑ ہوتے ہیں دنیا کے اندر، اگر اس میں ایم ایم اے ملوث ہو گئی، چاہے بظاہر کچھ گین کر لے، کچھ ہاتھ آ جائے، لیکن اس کا نتیجہ جو ہے ان دی لانگ رن بہت نیگیٹو، بہت کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی صورتحال۔ میرا یہ مخلصانہ مشورہ ہے۔ میں نے جب دفاع افغانستان کونسل کا آخری اجلاس ہوا تھا اور اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ اب یہ حضرات متحدہ مجلس عمل کے تحت ایک انتخابی اتحاد بنانا چاہتے ہیں، تو میں نے کہہ دیا تھا کہ میں، ہم چونکہ نہیں سمجھتے کہ اسلام کا نظام، عادلانہ نظام اس طریقے سے آ سکتا ہے، لہذا ہم شریک نہیں ہوں گے، لیکن اگر یہ اتحاد قائم رہا اور ایک منشور اور ایک نشان اور ایک جھنڈے کے تحت آپ نے الیکشن لڑے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ ہم نے وہ وعدہ پورا کیا، ہم نے تائید کی، اخبارات میں اشتہار بھی شائع کیے، لوگوں سے بھی اپیل کی، ہم نے خود بھی ووٹ دیے، لیکن ہم، ظاہر بات ہے کہ ان کی خیر خواہی میں الدین و النصیحہ مخلصانہ طور پر جو مشورے ہیں وہ دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ البتہ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ ہماری وہ بات کس درجے صحیح ہے۔ اسلام کا عادلانہ نظام، جاگیرداری لکھا ہوا ہے انہوں نے، ختم کریں، کیسے ختم کریں؟ وہ تو مکمل انقلاب جب تک نہیں آئے گا جاگیرداری ختم نہیں ہو سکتی۔ سود کا آپ نے دیکھ لیا، 30 سال کی ہماری مسائل جو تھی وہ زیرو ہو گئی ایک دن میں۔ ٹوٹل ریولوشن کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ تو میں نے وہ چیزیں گنوائی ہیں جو ہو سکتی ہیں، منکرات میں سے فلاں فلاں چیزوں کو نکال دیا جائے، عوامر میں سے یہ کیا جائے، نماز کا نظام قائم کیا جائے، زکوٰۃ کا صحیح نظام قائم کیا جائے، لوگوں کی کفالت ہو، کوئی فقیر سڑک پر نظر نہ آئے، یہ ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے، قابل عمل ہے، یہ کر کے نہیں دکھایا اگر سرحد کے اندر تو ناکام ہو جائے گا، لیکن باقی وہ پورا نظام وہ تو ریولیوشن کے بغیر نہیں بدلے گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک بیان یہ بھی آیا ہے کہ پاکستان میں نہ افغانی طرز کے انقلاب کی ضرورت ہے نہ ایرانی طرز کے انقلاب کی۔ میں یہ کہوں گا کہ قول الحق اريد به الباطل، بات تو صحیح ہے لیکن جو مقصود ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں واقعتاً نہ ایرانی انقلاب چاہیے نہ افغانی چاہیے، ہمیں محمدی انقلاب چاہیے، لیکن انقلاب کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، پورا نظام نہیں بدل سکتا۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں کاسمیٹک ہیں، یہ ہو جائے جس طریقے سے بھی ہو جائے، جو بھی جو ہو سکتا ہو وہ تو کر کے دکھائیں کم سے کم، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام نافذ ہو گیا۔ جاگیرداری کیسے ختم کریں گے بتائیں تو صحیح، اصول کیا لائیں گے، کس اصول سے جاگیرداروں سے جاگیر چھینی جائے گی، کس اصول کے تحت زمیندار جو بڑے ہیں ان سے ان کی زمینیں لی جائیں گی، تو انقلاب کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے بغیر یہ نہیں ہوگا۔ بہرحال بین الاقوامی سطح پر ایک خبر اچھی آئی ہے، ہماری مشرقی سرحد سے بھارت نے اپنی فوجوں کی واپسی کا فیصلہ کیا ہے، اگرچہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ تدریجن ہوگا، فوراً نہیں ہو جائے گا۔ اس میں یقیناً پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سرخروئی عطا کی، پاکستان ڈٹا رہا، اپنی فوج بھی وہاں پہ کھڑی رکھی، لیکن مسلسل اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ سب ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہے، حاصل کچھ نہیں ہے۔ اگرچہ ابھی باجپائی صاحب یا ان کی حکومت جو ہے گفتگو پر آمادہ نہیں ہے، لیکن انہیں اس پر بھی آمادہ ہونا پڑے گا انشاءاللہ۔ امریکہ کی طرف سے سنب جو کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی بڑا دخل ہے، جس طریقے سے امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ عراق پر حملہ کرنے کا ہمارا حق ہے، پری ایمپٹیو حملہ کرنا ہمارا حق ہے، پری ایمپٹیو، چاہے اس نے کوئی کارروائی نہیں کی لیکن ہم کسی مستقبل کی ممکنہ کارروائی کے سدے باب کرنے کے لیے حملہ کر سکتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے۔ اسی کو باجپائی نے کہا تھا، اسی طرح ہمارا حق ہے کہ پاکستان پہ حملہ کر دیں۔ تو پھر بیان آیا امریکہ کا کہ نہیں نہیں، یہ حق صرف ہمارا ہے، ہم ہیں سول سپریم پاور آن ارتھ، ہمارا معاملہ، یہ کسی اور ملک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پری ایمپٹیو جو ہے کوئی کارروائی کرے اور حملہ کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کا بھی دخل ہو۔ باقی یہ کہ فوجیں تھک گئیں، فوجی بیمار ہونے لگے، خرچہ وہ 20 ارب کہہ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے کہیں بڑھ کر خرچہ وہاں پر ہوا ہے، بالآخر انہوں نے سوچا کہ اس کا حاصل کچھ نہیں ہے، لہذا انہوں نے فوجیں واپس بلائی ہیں۔ تو کم سے کم یہ ہے کہ فوری طور پر جو 8 مہینے سے ایک جنگ کا خطرہ جو ہے ہمارے سروں کے اوپر جو ہے وہ لٹکا ہوا تھا، معلق تھا، وہ معلوم ہوتا ہے کہ دور ہو گیا۔ لیکن مشرق وسطی میں کیا ہونے جا رہا ہے، جسے معلوم نہیں ہے اس کے لیے تو عافیت ہے، چین ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں اگنورنس از اے بلس، لیکن جسے بھی معلوم ہے کیا خبریں احادیث کے اندر ہیں، کیا تیاریاں ہیں، یہ پورا کام اس کے پیچھے فورس کون سی ہے، یہودیوں کے نقشے کیا ہیں، کیا وہ کرنا چاہتے ہیں، خلیج کی پہلی جنگ جب ہوئی اس وقت بعد میں شوارز کراف جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم نے یہ جنگ اسرائیل کی حفاظت کے لیے لڑی۔ گلاس پائی امبیسڈر تھی اور اس نے خود جو ہے لالچ دے کر صدام حسین سے وہ قدم کر اٹھوایا، اس نے اطمینان دلایا تھا صدام کو کہ تمہارا اور کویت کا جو جھگڑا ہے یہ لوکل جھگڑا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا صدام کا کہ کویتی جو ہیں وہ سلان ڈرلنگ کے ذریعے سے ہمارا تیل کھینچ رہے ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ یہ سرحد ہے، ادھر کویت ہے، ادھر عراق ہے، اب انہوں نے کنویں کھودے اس طور سے کہ زمین میں تو ان کا سرا جو ہے وہ کویت میں ہے لیکن نیچے جا کر وہ عراق کے اندر ہے اور وہاں سے وہ ہمارا تیل کھینچ رہے ہیں. اس شکایت کے اوپر در حقیقت انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آگے بڑھیں جو چاہیں کریں, ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں. یہ اطمینان دلا دیا جس پر اس نے وہ اقدام کیا بے وقوف نے, اور وہ صدام جو ہے وہ دام میں آ گیا, جال میں آ گیا. بہرحال اس جنگ کے بارے میں بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا صاف کہا گیا کہ ہم نے اسرائیل کی حفاظت کے لیے جنگ لڑی. عرب ممالک میں سے صرف ایک ہے کہ جس سے اسرائیل کو کوئی اندیشہ ہے, بس, اور کسی سے کوئی خطرہ نہیں. اصل اندیشہ اسے پاکستان سے ہے. وہ اللہ کا شکر ہے ابھی تک پاکستان محفوظ ہے, ابھی تک اس کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں وہ بھی محفوظ ہیں, لیکن یہ کہ انہیں خطرہ اگر ہے تو پاکستان سے. یہ 67 کی جنگ کے بعد جب بہت بڑی فتح حاصل ہوئی تھی یہودیوں کو, تو انہوں نے اپنا فتح کا جشن منایا تھا پیرس میں, تو وہاں بن گوریون جو اس وقت کا وزیر اعظم تھا اس نے یہ الفاظ کہے تھے کہ ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی اندیشہ نہیں ہے, ہمیں سارا خطرہ پاکستان سے. حالانکہ پاکستان اس وقت تک ایٹمک پاور نہیں تھا, لیکن پاکستانی فوج کا ایک دنیا میں ایک مقام ہے, ایک معیار ہے, اس کا ایک نام ہے, اس کی ایک حیثیت ہے. بہرحال یہ جو کچھ ہونے والا ہے, اب دسمبر کے پہلے ہفتے میں کہتے ہیں کہ شاید حملہ ہو جائے گا عراق پر, قوم کتنی بڑی تباہی آئے گی, کیا ڈیسٹیبلائزیشن ہوگی, کہا جا رہا ہے کہ مشرق وسطی کا پورا نقشہ بدل جائے گا. میں شاید اگلے جمعے میں کوشش کروں کہ اس ضمن میں جو اشارات احادیث کے اندر ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کروں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.